الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج حق شوہر اور حق زوجہ پر گفتگو ہے، اور چونکہ گفتگو کافی حساس ہے میں سارے کا سارا اپنا پرچہ پہلے نکال کے دکھا دوں کہ میری طرف سے آج انشاءاللہ ایک بھی بات نہیں ہوگی، جو کچھ ہے یا اللہ کا کلام ہے یا معصومین کا فرمان ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ مجھے ایک تو یہاں پر امریکہ ہے، مجھے خیریت سے نکلنا بھی ہے، اس لیے معصومین کے گلے میں ڈال دو. یہ جو آیا کریم ہے سورہ مبارکہ روم کی، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے، اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی کئی طرح کی نشانی ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے، یعنی تمہاری جنس میں سے، تم بھی انسان ہو، تمہاری زوجائیں بھی انسان ہیں، جنوں میں سے تمہارا ہم پلہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، تم ہی میں سے، تم بھی انسان، وہ بھی انسان، اور اس کو بھی انسان سمجھا کرو. یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ایک صلوات پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے زوجائیں بنائیں. وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو نہیں کروں گا ترجمہ، کہوں گا تاکہ تم ایک پرسکون زندگی بنا سکو. ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف सुकून को तलाश करो, सुकून हासिल करो, यानी अपनी जिंदगी को पुरसकून बनाओ। ये दलील इल्लत है जौजा की, इल्लत लेता इसको लाम लामे तालील है। यह काम करो क्यों? इसलिए हमने ये किया, इसलिए ले तस्कुनु इलैहा व जाला बैनक। ये दूसरा काम जो अल्लाह ने किया, व जाला और करार दिया, बनाया बनाया, व हुवा असलुल हुकूक। ये फार्मूला जहन में महफूज रहे, अल्लाह जो है सब के सब हुकूक की असल वो है, वही हुकूक बनाएगा। जाल वो है, हक जाल बनाने का हक फकत अल्लाह सुबहाना व ताला को है। यहीं पर भी वही कायदा, व जाला बैनकुम मवद्दतन, रहमत को करार दिया तुम्हारे दरमियान, व रहमा और रहमत को करार दिया। पहले मवद्दत कहा या रहमत कहा? जाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, दो चीजें बनाई, मवद्दत और रहमत। इन्ना बेशक फी ज़ालिका, इसमें ला आयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून, उस ग्रोह के लिए, उस कौम के लिए निशानियां हैं, आयात हैं। किस कौम के लिए? कि यतफक्करून, जो सोचते हैं, जो फिक्र करते हैं। या मैं कहूं अगर इसका वसीतर तर्जमा कर पाऊं, इसमें मुफक्करों के लिए निशानियां हैं, जो मुफक्किरीन है कि अल्लाह ताला ने कैसा कायदा बना दिया। इसमें एक इशारा है इस बात की तरफ, अल्लाह ताला जब खालिक अशिया है, खालिक अशिया है, अशिया में जो आसार हैं, असर की जमा आसार, जो असर है उनका भी खालिक है। क्या माना? थोड़ी पेचीदा गुफ्तगू है। अल्लाह ताला ने पानी को खल्क किया, पानी को खल्क करके उसमें ये असर भी अल्लाह ताला ने खल्क किया कि जब उसमें हाथ या कोई चीज जाए तर करे। ये पानी का असर है, कभी भी पानी अपने इस असर तकवीनी से तखल्लुफ नहीं करता। ये हो नहीं सकता कि पानी में कोई चीज जाए और पानी उसको तर ना करे। नमक में शूरी या उसकी नमकीनी उसकी जाती है, अल्लाह ने नमक की तखलीक में रखा है कि जब भी नमक को कोई खाए वो उसके मुंह को कड़वाहट देगा। हो नहीं सकता कि नमक कमा हुआ नमक वो नमक भी हो और वो कड़वाहट ना दे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मुफक्किर आ गौर कर, मुफक्किर का तर्जमा या तफक्करून का कर रहा हूं, आ गौर कर कि अल्लाह ने पहला काम यह किया कि बाय से आरामिश और सुकून जौजा खल्क की। दूसरा काम यह किया कि तुम्हें हम एक ही, तुम दोनों नस्ल से हो, एक ही तरह से हो, या कहो एक ही जिन से हो, तो परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत रखी, इसलिए कि अगर तुम में मवद्दत और रहमत का सिलसिला कायम ना हो पाता तो तुम्हारी बाहम इस आमीजश का कोई फायदा ना होता। जौजा है लेकिन अगर ये असर तबी ना हो, मवद्दत ना हो दोनों में, वो मोहब्बत ना हो दोनों में, तो अब अल्लाह ताला ने हर बंदे को, ये दकायक हैं कुरान करीम के, हर बंदा इस तक नहीं पहुंच सकता, सबको नहीं दावत दी। फरमाया इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून, फकत जो तफक्कुर करने वाली कौम है, गुरु है, उसके लिए इसमें निशानियां। और कोई उनसे पूछना चाहे, सीखना चाहे, तो आए अहले जिक्र की तरफ उनसे पूछे, वो उनको बताएंगे खोल खोल के परवरदिगार ने अपने कलाम में क्या नाजिल किया है। एक सलवात पढ़ लीजिए, मुहम्मद आले मुहम्मद। ये सादा सा इस आया करीमा का तर्जुमा और इससे वसी और शीरीन मतलब कुरान करीम में जौज और जौजा के एतबार से नहीं है। ऐसी ये शीरीन आयत है, रब को भी बयान करती है, उसके असर तबीई को परवरदिगार आलम की तरफ से होने को भी बयान कर, जाला अल्लाह ने बनाया, किसी इंसान ने इसको करार नहीं दिया, हम लोगों ने मिलकर कोई फैसला नहीं कर लिया वोट डाल के डेमोक्रेसी से कि आज से भाई ये कायदा यूं होना चाहिए। वो था कानून करारदादी जाली, हमने शुरू में बात की, ये है कानून तबीई और फितरी, क्योंकि इसको खालिक फितरत ने करार दिया है, जो फितरत का पैदा करने वाला है, इस असर को उसने रखा है। वह जाला बैनकुम मवद्दतन एक चीज, व रहमतन दूसरी चीज, मवद्दत थी बाहम, رحمت ہی ایک طرفہ، بیوی شوہر میں رحمت کو تلاش کرے، شوہر بیوی میں رحمت کو تلاش کرے، باہم دونوں مل کر مودت سے باہم آگے چلے، تب زندگی میں تسکنو الیہ بنے گی. اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ خوبصورت بات کسی بھی دوسرے آسمانی دین میں نہیں یا دنیا داری کی دوسری باتوں میں نہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں حقوق کو، میں نے موضوع بہت بڑا ہے لیکن انشاءاللہ قاعدہ کلی آپ کے ہاتھ میں دوں گا کہ آپ اس قاعدہ کلی کو اپنے ہاتھ میں لیں، آگے جائیں، اس کو پھیلائیں، تحقیق کریں، آپ کو سارے مطالب انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے. ایک ہے حق شوہر، یہ میں نے تقسیم کی ہے، آپ اپنے سلیقے سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. حق شوہر، حق زوجہ، بیوی کے کیا حقوق ہیں. پھر دونوں میں دو طرح کے حق ہیں، پہلے حق خصوصی، شوہر کا حق، بیوی کا حق، یہ تقسیم اولی صحیح ہے. اس کے بعد حقوق واجبی، جو وجوبی حقوق ہیں کہ جن کو اگر ادا نہ کیا تو آپ مجرم ہیں، گناہگار. حق واجب، اس کے بعد حق اخلاقی. انشاءاللہ بس اس سے زیادہ بحث نہیں. سب سے پہلا حق مرد، حق عورت، حق زوجہ، یعنی حق واجب، حق اخلاقی، بس یہی چار انشاءاللہ تقسیمات آپ کے ذہن میں رہیں. سب سے پہلے حق شوہر. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قیم ہیں، نگہبان ہیں، سلطا ہے ان کو، ان کو کسی حد تک حکمرانی ہے، ان کا حق ان پہ اولا ہے. یہ اور دوسرے جو مطالب ہیں اس کی طرف جو ہمارا مبنا ہے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان، وہ یہ ہے حق کا علیہ امر، تیرا حق علیہ اپنی بیوی پر اغلظ زیادہ ہے. دونوں میں تساوی نہیں ہے، مساوی نہیں ہے حق میں دونوں. کس اعتبار سے؟ جو بعد میں انشاءاللہ بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ابھی امام کے فرمائش کا ترجمہ، حق کا علیہ اغلظ، تیرا حق اس پہ ذرا زیادہ ہے، غلیظ تر ہے، یعنی اس کا پر رنگ تر ہے. غلیظ کا مطلب پر رنگ، زیادہ سخت، شدید. وطاعتک بہا الزام، اور تیری اطاعت اس کے اوپر الزامی ہے، لازمی قرار دی گئی ہے کہ زوجہ تیری اطاعت کرے. فیما احببتا وکرہتا، جو بھی تو چاہے یا نہ چاہے. مرد، یہ دو قیدیں بڑی مہم ہیں، دو شرطیں. مرد کے لیے یہ حق ہے اس کا، اس کی بیوی پر، کہ اس کی بیوی مرد کے چاہ یا نہ چاہ میں، کراہت کا ترجمہ اگر میں نہ چاہ کروں، جس کو وہ چاہے نہ چاہے اس کی اطاعت کرے بیوی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، چھوٹی سی شرط لیکن مطلقہ بڑی زبردست شرط امام نے فرمائی. کیا؟ ما لم تکن معصیتا، جب تک معصیت پروردگار نہ ہو. یہ چھوٹی سی شرط نے زوجہ کو بے شمار تکلیفوں اور مصائب سے آسانی دے دی ہے، اس کو کہوں بچا لیا. اگر خاوند کبھی بھی کوئی ایسا کام کہے جو شرع مقدس کے خلاف ہے، جو پروردگار عالم کی معصیت ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت نہ کرے، اور وہ اگر اطاعت نہیں کرتی اس حال میں وہ گناہگار بھی نہیں ہے. سادہ سا اس کا ترجمہ، کل کلام فقط یہی بات ہے، لیکن چونکہ کلام مختصر موجز، بعض اوقات تفصیل طلب ہوتا ہے، توضیح طلب ہوتا ہے، باقی سارے حقوق اسی میں سے نکلیں گے. حق کا علیہ اغلاظ، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قائم ہیں. دلیل اس لیے کہ انہوں نے بما انفقوا، انہوں نے جو مال خرچ کیا، جو مال خرچ کرتا ہے مرد، اس وجہ سے. اور دوسری دلیل کیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض دوسروں پر، بعض مردوں کو بعض عورتوں پر فضیلت دی ہے. کس نے فضیلت دی ہے؟ اللہ نے. یہ شرع مقدس کا قانون ہے کہ مرد کو فضیلت ہے، لیکن یہاں پر ایک رفع شبہ، کہاں پر مرد کو فضیلت ہے؟ باہر کے جو مدیریت سے متعلق امور ہیں ان میں مرد کو فضیلت ہے، گھر میں حقوق میں دونوں برابر ہیں. یہ عجب فلسفہ اسلام کا. چار دیواری کے اندر، ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا، عورت کے حقوق، زوجہ کے حقوق، مرد کے حقوق سے شوہر کے حقوق سے 3 گنا زیادہ ہیں. یہ عجیب بات ہے اسلام کی. اسلام نے اصل میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا ہے. میری تعبیریں نوجوانوں کے لیے بڑی سادہ ہیں لیکن انشاءاللہ بات مکمل ہوگی. باوجود اس کے کہ سادہ ہے, سلیس زبان ہے, لیکن حق زوجہ و حق شوہر بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اگر مرد کہے گھر کے باہر قدم نہیں رکھنا, چاہے عورت کو کتنی ہی بڑی ایمرجنسی لاحق کیوں نہ ہو, وہ باہر نہیں جا سکتی. مرد کا حق یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ سب کچھ ہو, گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. چاہے آپ کہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, چاہے آپ کہیں شرع مقدس کا حکم ہے کہ خاتون شوہر کی اجازت کے بنا گھر سے نہیں نکلے. کس حد تک؟ ایک روایت خود رسول اللہ سے, اب اس کا صرف ترجمہ کافی میں یہ روایت موجود ہے. امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, مستقل بھی رسول اللہ سے آئی ہے یہ نقل. الکلام رسول اللہ کا زمانہ ہے, ایک میاں بیوی ہیں, شوہر نے بیوی سے کسی سفر پہ جا رہا ہے تعہد لیا کہ اب میں جا رہا ہوں سفر پر, دیکھو تم گھر کے اندر رہنا, راضی ہو میری غیبت میں جب میں یہاں پر نہیں ہوں تم گھر کے اندر رہو؟ کہا بالکل راضی ہوں, آپ کی زوجہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر تمہیں حق حاصل نہیں کہ میری غیر حاضری میں گھر سے باہر جاؤ, چاہے کچھ ہی ہو جائے. شوہر چلا گیا, اس زوجہ کے والد مریض ہو گئے, بیمار ہو گئے. جب بیمار پڑے انہوں نے سوچا کہ اب میرا شوہر تو ہے نہیں, کیا کروں. اتفاق سے ان کی قسمت اچھی تھی اور میں کہوں گا ہماری قسمت اچھی تھی. رسول اللہ موجود تھے. اس نے کہا رسول اللہ سے استفتا کر لیتی ہوں, پوچھ لیتی ہوں, استفتا ہی نہیں سوال پوچھ لیتی ہوں رسول اللہ سے. بھیجا کسی کو لونڈی کو, جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ, یا رسول اللہ میرے شوہر نے اس طرح سے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی, وہ سفر پہ گئے ہیں, گھر پہ نہیں ہیں, اب میرے والد بیمار پڑ گئے ہیں, آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جا کر اپنے والد کی عیادت کر لوں؟ رسول اللہ کے جو دین کو لانے والے ہیں اور ہمیں حق زوج اور زوجہ سکھانے والے ہیں ساری بات سمجھ رہے تھے. فرمایا جا کر اسے کہو نہیں, تمہیں اجازت نہیں دے سکتا, تمہاری اجازت تمہارا شوہر دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا. درحالی کے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پہ حقدار ہے, اولا ہے ان سے, ان کی جانوں میں تصرف کرے, کوئی پوچھ نہیں سکتا اگر وہ مومن ہے تو. لیکن یہاں پر نبی پاک فرماتے ہیں حکمت خانداری کو دیکھ کر کہ نہیں گھر میں بیٹھی رہو, نہیں اجازت نہیں دوں گا. 2-3 دن گزرے, ان کے والد سخت بیمار پڑ گئے, اب پیغام بھیجا کہ اب ہیں کہ اب ہیں, اب گئے کہ اب گئے, آ کر ایک مرتبہ صورت دیکھ لو. آخر بیٹی تھی, پریشان ہوں, تڑپ گئی, پھر پیغام بھیجا رسول اللہ کی خدمت میں, اب یہ سی پوزیشن ہے, یا رسول اللہ آپ دستور فرماتے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ فرمایا نہیں, نہیں جا سکتی. ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اب پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, کیا اب اجازت ہے میں جا کر ان کی تشییع جنازہ کر لوں, تشییع جنازہ یعنی جنازے میں شریک ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں, اجازت نہیں ہے. بڑی سخت منزل ہے, آپ نے ذرا غور فرمایا, جس کو ہم سادہ پڑھیں گے عورت ذات ہے, خاوند گھر میں نہیں ہے, والد بیمار پڑ گئے, یہاں سے بھی اجازت نہیں ملی, سختی کی حالت میں بلایا اجازت نہیں ملی, اب فوت ہو گئے. اب اگر آپ کسی انسان کی آزمائش کریں کس حد تک آپ اس کی آزمائش کر سکتے ہیں؟ ہر انسان کی ہم جیسے کہتے ہیں ایک حد ہے, ہم نے کہتے یار ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے اب یہ دیکھتے ہوئے کہ اب موقع یہ ہے کہ کہیں اس کا صبر جو ہے اس کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہو جائے, اب رسول اللہ نے فرمایا یہ جو تو نے صبر کیا, یہ جو تو اپنے خاوند کی اطاعت میں اپنے گھر میں بیٹھی رہی, اس کا ثواب تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے یہ ملا ہے کہ تم کو اور تمہارے باپ کو دونوں کو اللہ تعالی نے بخش دیا ہے. حد اکثر ہم جا کر کیا کر لیتے, والد کو مل لیتے, دکھ درد کر لیتے ان سے کچھ, لیکن آخری منزل یہ دکھ درد کرنا ہے یا آخری منزل جنت ہے جو ابدی ہے؟ کہ من یدخل فیہا یبقا فیہا خالدن، کہ جو جنت میں چلا جائے گا عبدالعباد اس میں رہے گا. عبدالعباد یعنی وہاں پر ٹائم کاؤنٹنگ نہیں ہے، اصلا وہاں پر وقت جو ہے اس کا معنی نہیں ہے کوئی. تو یہاں سے اس حد تک ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ حق شوہر جو ہے بیوی پر وہ یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے اور بنا اس کی اجازت سے گھر سے باہر قدم مت نکالے. میں نے 6-7 احادیث اسی مضمون میں لکھی تھی، اب میں ان کو فقط ایک حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ. حدیث تھوڑی طولانی ہے لیکن جامع ہے، اس میں سارے کے سارے حقوق رسول اللہ نے فرمائے ہیں. اب ایک صلوات پڑھ لیں. فرماتے ہیں ان تطیعہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کسی زوجہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ رسول اللہ آپ جواب دے رہے ہیں، میں اصل حصے پہ آتا ہوں کہ ان تطیعہ، تیرے زوج تیرے شوہر کا تیرے اوپر حق یہ ہے کہ تو اس کی اطاعت کرے. ولا تعصیہ، اور تو اس کی معصیت نہ کرے. اطاعت کرے، معصیت نہ کرے. ولا تتصدق من بیتها من شیء الا باذنہ، اور تو اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اس کے گھر میں سے کسی چیز کو حتی صدقے میں بھی نہ دے. یہ حقوق ہیں. صرف ترجمہ حدیث کا کروں گا تاکہ رسول اللہ کی بات فقط رہے. ولا تصوم تتبعا، مستحب روزہ اس کی اجازت کے بنا مت رکھنا. مستحب روزہ، واجب نہیں. وہی فارمولہ امام سجاد علیہ السلام نے جو دیا، ما لم تکن معصیتن، جب تک اللہ کی معصیت نہ ہو واجب روزہ. اگر چھوڑ گئی اللہ کی معصیت ہے، اب شوہر کہے واجب روزہ نہیں رکھو مجھے فلان کام ہے، یا جاب پہ جاؤ یا فلان کام کرو، روزہ نہیں رکھو، روزہ مانے ہوگا اس کام میں، وہاں پر اس کی اطاعت نہیں. قانون بنانے والے نے یہاں پر اس کو خود مستثنا کر دیا کہ یہاں پر اطاعت نہیں کرنا، اجر تو میں نے دینا ہے نا. مالم تکن معصیتن. ولا تمنعہ نفسہا، اور جو زوج کا زوجہ پر حق ہے اسے اس کو منع نہ کرے. وَإِن كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبْنِ، ولو ان کو کسی سواری کی پشت پر ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. ولا ت، یعنی ہر حال میں یہ حق ضائع نہ ہو جائے. ہر حال میں، یہ جملے کا حق ضائع نہ ہو جائے، ہر حال میں زوجہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. نبی پاک کی تعبیر، ولو ان کے آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں اور آپ سواری کی پشت پر بیٹھے ہو، نہ کہیں بھئی یہاں پر تو استثناء ہے، اب تو ہم سفر میں ہیں. نہیں، زوج کا حق ہر حال میں زوجہ پر فائق ہے، اگر میں سادہ تعبیر میں اس کو عرض کرنا چاہوں. فرماتے ہیں ولا تخرج من بیتها الا باذنہ، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنے گھر سے نہیں نکلے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6. فان خرجت بغیر اذنہ، اور اگر زوجہ اپنے شوہر کی مرضی کے بنا گھر سے نکلی تو اب دیکھنا اس کا انجام کیا ہوگا. لعنتها ملائکۃ السماء و ملائکۃ الارض، زمین و آسمان کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے، یا ہم کہیں گے ان کی لعنت ہے اس کے اوپر. و ملائکۃ الغضب و ملائکۃ الرحمہ، یہ تعبیر بہت خوفناک ہے، بڑی ڈرانے والی ہے. اور ملائکہ رحمت، جن کا کام ہی اللہ نے ان کو خلق کیا رحمت کے لیے، ملائکہ رحمت اور ملائکہ غضب اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بہت سخت تعبیر ہے. پہلے پر تھا آسمان و زمین کے ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. دوسری تعبیر ہے ملائکہ رحمت، جو مجسمہ رحمت ہے، اللہ نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے خلق کیا وہ فرشتہ اسی حال پہ باقی ہے. یعنی کیا؟ کچھ فرشتے ہیں اللہ نے ان کو رکوع کے لیے خلق کیا، وہ فقط اور فقط رکوع کرتے اور تھکتے نہیں ہیں. کچھ جو ہے وہ سجدے میں، جس دن سے ان کو اللہ نے خلق کیا، جب سے بھی، اس میں بحث نہیں ہے کب سے، جب سے ان کو خلق فرمایا وہ فقط اور فقط سر بے سجود ہے. کچھ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، جس دن سے خلق ہوئے تسبیح کر رہے ہیں، لیکن یہ کام اللہ کی نظر میں اتنا ناپسند اور اتنا قبیح ہے کہ حتیٰ جو اللہ کی وہ مخلوق جو فقط رحمت کے لیے خلق ہوئی ہے وہ بھی اس عورت پر لعنت کرتی. اس سے سخت تعبیر اور کیا ہو سکتی ہے. میری سمجھ میں تو اسے سخت اور کوئی تعبیر نہیں آتی. اور یہ لعنت کب تک رہے گی؟ حتی ترجع الی بیتہا, جب تک وہ پلٹ کے گھر نہیں آتی. جتنی دیر باہر جو بھی کر رہی تھی خاوند کی اجازت کے بنا جب گئی, جتنی دیر تک واپس نہیں آتی, اس کی حالت یہی ہے کہ ملائکۃ السماوات والارض و ملائکۃ الرحمت والغضب اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ جامع حدیث ہے. میں نے فقط حدیث کا ترجمہ کیا, وگرنہ اس کے ایک ایک جملے میں اس کی توضیح, اس کی تشریح, اس کے شرائط, اس کے حالات, اس کے استثناءات, یہ سارے حق بنتا بیان کیے جائیں. اب بھی ماشاءاللہ سمجھنے کے موضوع کتنا وسیع ہے, لیکن یہ ایک کلی دستور العمل, ایک دستور العمل اخلاقی ساتھ میں جڑا ہوا. حق زوجہ, حق زوج زوجہ پر, شوہر کا حق بیوی پر فقط ایک ہے, حق واجب, اس کی اطاعت کریں. سادہ زبان زوجہ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے, جو اس کا حق زوجیت ہے, اس کو ادا کرے. یہ ہوا اس کا حق. اب حق اخلاقی کیا ہے؟ دوبارہ رسول اللہ فرماتے ہیں, حق الرجل علی المرأۃ انارۃ السراج, مرد کا بیوی کے اوپر حق ہے کہ جب مرد آئے گھر میں تو بیوی اس کے لیے چراغ روشن کرے. یہ احادیث کے الفاظ ہیں, ان کی ایک اپنی تاثیر رہتی ہے, میں اس لیے ان کو نقل کر رہا ہوں. اصل حدیث کو امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہمارے ذہن میں ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم, رحم اللہ امرنا, خدا اس انسان پر رحمت کرے جو ہمارے امر کو احیا کرے, زندہ کرے. راوی کہتا ہے مولا و کیفا یحیی امرکم, آپ کے امر کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہتا ہے یتعلم علومنا و یعلمہ الناس, ہمارے علوم کو یاد کرتا ہے, سیکھتا ہے, پھر ان کو جا کر لوگوں کو سکھاتا ہے, اور جیسے ہم نے بتایا فقط وہ بتاتا ہے, اپنی طرف سے نہ اضافہ کرتا ہے نہ کچھ گھٹاتا ہے. حدیث کے چاہے آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے, عربی کے کچھ اپنی تاثیر ہے, معصوم کے کلام میں ایک اپنی تاثیر ہے. غرض فقط یہ ہے, وگرنہ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس سے گزر سکتا ہوں. فرماتے ہیں ول مندیل, اس کو رومال دے لا کے آگے ہاتھ وغیرہ خشک کرنے کے لیے, وتتقدم الیہ تست, تشتری میں پرانے زمانے جس کو آپ آج کل کے زمانے میں کہہ رہے ہیں ٹرے, اس کے آگے رکھے, آئے وترحب, اس کو آ کر خوش آمدید کرے. دروازے پر آئے جب خامن باہر سے آئے تو اس کو آ کر خندہ جبینی سے ملے, یہ نہیں اتنی دیر سے آئے ہو اتنا ہی جھگڑا, دودھ لے کے آئے, وہ پتہ نہیں پتاکس کی چٹنی لائی, لکھوائی تھی نا آپ کو, آپ کبھی کوئی کام کرتے نہیں. سلوات پڑھ لیجیے, میں نے آپ کو اس لیے یہ بات کی کہ آپ کے بھی دیکھیں ماشاءاللہ چہرے کھل گئے. ابھی یہ اندر کی سائڈ کی حدیث ہیں, بھائی آپ کیوں ڈرے بیٹھے. سلوات پڑھ لیجیے, اللہم سلام, لگتا ہے چونکہ آپ کو آپ کے حقوق معلوم پڑ رہے اس لیے آپ اس سے محسوس ہو رہے ہیں. بہرحال آپ لکی ہیں, یہ آپ کا حق ہے, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر کے حق کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو زوجہ ہے وہ اپنے خامن سے خندہ جبینی سے پیش آئے, پہلے وہ اندر آئے آرام سے دو منٹ بیٹھے, ایک دو گہری سانسیں لے, بیچارہ تھکا ہرا سارے دن کا, پھر اس سے پوچھیں بھائی جو لکھوایا تھا لائے نہیں لائے, کیوں نہیں لائے, اس کا عذر تو سنیں, شاید بیچارے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ رہا ہو وہ نہیں لا سکا, وگرنہ گھر میں آتے ہی پہلی بات یہ, ابھی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی, جاؤ دوبارہ جا کے لے کے آؤ, گروسری سٹور بند ہو جائے گا. اس کے سر پر بیچارے پر یہ قیامت نہیں ڈھائیں, وہ گھر میں آ گیا اب اس کو دوبارہ باہر نہیں بھیجے. اس کے بعد یہ حق زوج ہیں, اور بھی حقوق ہیں تھوڑے سے جن میں اصل یہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو دوسری طرف باوجود اس کے کہ شوہر کے حق ہیں, لیکن شوہر کے اوپر کچھ اخلاقی حقوق جو زوجہ کے اس نظریے سے کہ باوجود اس کے کہ وہ شوہر ہے لیکن وہ سختی نہ کرے, باوجود اس کے کہ اس کے حقوق ہیں واجب ہے دوسری طرف پر اس کی اطاعت، لیکن اس کے باوجود کچھ شرائط، کچھ نرمی ان حدیث کی روشنی میں. وقال علیہ السلام، امام نے فرمایا دوبارہ رسول اللہ سے نقل کر کے، من ضرب امرأتا بغیر حق، جس نے اپنی بیوی کو ناحق مارا، اس کو پیٹا. حدیث ہے، سادہ ترجمہ کرنا ہے. اب میں بڑا سوچ رہا تھا کہ سخت باتیں کیسے کروں، لیکن اللہ کا شکر ہے رسول اللہ ساری باتیں فرما گئے. میرے بھائیوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. دیکھ لو، کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر بھی موجود ہے. اللہ تضرب امرأتا، من ضرب امرأتا بغیر حق، فانا خصمہ یوم القیامہ. جس نے ناحق اپنی بیوی کو پیٹا، ناحق ناحق پیٹا، اور آپ کو پتا ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، فقط لفظ بول دوں گا، قرآن میں دیا فاحشتا مبینہ، جو لے کے آئے گی عورت، اس کو آپ تربیت کے لیے تھوڑا مار سکتے ہیں، تھوڑا مار سکتے ہیں، یعنی مار مار کے اب اس کی جان نکال دے. اس کی بھی حد ہے، ایک شرع مقدس میں ہر چیز کا ایک فارمولہ دیا ہے اللہ نے. بہرحال جس نے ناحق پیٹا، رسول اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اس کا میں دشمن ہوں گا. یہ ذہن میں رکھے، اس کا مجھ سے سامنا ہوگا، میں اس کے مخالف طرف میں ہوں گا جو اپنی بیوی کو ناحق پیٹے. لا تضربوا نساءکم، اپنی بیویوں کو مت مارو. فمن ضربهن بغیر حق فقد عصى الله ورسوله، جان لو جس نے اپنی بیوی کو ناحق مارا، اس نے رسول کی اور اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی. سادہ سا حدیث کا ترجمہ، اس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے، اتنی واضح ہے. دوبارہ رسول اللہ فرماتے ہیں، لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی اہلہ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے گشائش دیا ہے رزق میں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو وہ تنگی میں رکھتا ہے. یہاں پر عیال ہے، اس میں بیوی بطریق اولا شامل ہے، جو گھر والے ہیں اس کے، اپنی گھر والی کی رفاہ اور اس کی آسانی کے لیے خرچ نہ کرے، درحالی کہ اس کے پاس مال وافر موجود ہو. فرماتے ہیں رسول اللہ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے بندے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، میں تو بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں لکھا ہے کہ عالم صحابی تھے رسول اللہ کے. با صحابی ہوتے ہیں، ہر طرح کے صحابی تھے، کوئی جنگجو تھا بڑا، کوئی تیر انداز تھا بڑا، حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے تیر انداز تھے. حضرت معاذ جو ہے یہ عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے. اس سے بڑھ کر شرف ہو سکتا ہے کہ جس کے جنازے میں خود رسول اللہ موجود ہو، رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دے؟ اللہ اکبر، کتنا درجہ ہے. دفن کر دیا، ان کی والدہ پاس میں بیٹھی رو رہی تھیں، ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے، بیٹا جنت تجھے مبارک ہو. رسول اللہ نے فرمایا، محلن محلن، ابھی ٹھہر جا ذرا، اتنی جلدی نہ کہا. تھوڑی چونکی، یا رسول اللہ کیا مطلب، آپ کا صحابی عالم، آپ کی شرح سے آگاہ، آپ اس کو بھیجا کرتے تھے فلان جگہ پر، جاؤ جا کر یہ حکم پہنچا کے آؤ، فلان قبیلے کے پاس جاؤ جا کر پیغام اسلام پہنچا کے آؤ، فلان گروہ کے پاس جاؤ یہ کام کرو. اب آپ فرما رہے ہیں کہ محلن محلن ٹھہر جاؤں، کیا بات ہے یا رسول اللہ، میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا، ابھی اس کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، اسے سختی سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا، باہر بہت اچھا تھا، لوگوں کو ملتا تھا، یا میں اپنی تعبیر میں کہوں دوستوں میں ہوتا تھا تو بڑا با اخلاق اور بڑا اچھا اور کرٹیس، لیکن جب گھر میں آتا تھا تو زوجہ کے ساتھ تھوڑا سا درشت مزاج تھا، سختی سے پیش آتا تھا. پہلی بات یہی پوچھ ہو رہی ہے، جب تم نے اپنے اہل کے ساتھ اتنی سختی کی ہے تو دوسروں کی بعد میں بات پوچھیں گے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، سب سے اول اور سب سے قوی ترین گواہ قیامت میں بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی ہوگی. دوستوں سے بعد میں پوچھا جائے گا ان کی گواہی. مرد کی گواہی کہ یہ کیسا انسان تھا، سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا. جتنے معاملات ذاتی اور غیر ذاتی انسان کے اپنی زوجہ سے ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ہوتے. اسی لیے سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا، تو کیسا تھا اس کے ساتھ، تجھے میں نے اس پہ سلطہ الرجال قوامون علی النساء دیا تھا اختیار، اس اختیار کا تم نے مس یوز تو نہیں کیا؟ सादा और सीधी सी बातें लेकिन अमली बातें अगर इनको याद कर लिया जाए, इनको सीख लिया जाए और इनको रियायत किया जाए, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ना यहां पर खिताबत की जरूरत, ना यहां पर रंगामेजी की जरूरत। हक उस सीधा सा होता है लेकिन अलहक मुर्रम, हक कड़वा होता है थोड़ा। सख्ती नहीं करें। जब भी आपको इख्तियार मिले, अव्वल खसूसियत जो साहेब इख्तियार को यानी मुख्तार को होती है, सबसे पहली जो उसमें मतलूब खसूसियत है वो यह है कि उसमें अफ़ व दरगुज़श्त का मादा होना चाहिए। जो जालिम और संग दिल है कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता। और आप अपने छोटे से इस सल्तनत में सबसे छोटे लेवल तक किसी आप उसके हुक्मरान हैं। वहां पर अफ़ोज़िल अफ़वा व अमुर बिल उर्फ व आरिज़ अनिल जालिम। सबसे पहली बात जो मकारम अखलाक में है वो ये है, खुद अल अफ़वा का मिसदाक होना चाहिए। वो अफ़वा दरगुज़श्त करे, ये आएगा उसके हक में। ज़ौजा के हक में है कि अगर वो गलती कर दे, उसे गलती हो जाए तो वो उसको माफ कर दे, उस पर सख्ती ना करे। व इन जाहिलत गफर लहा, मासूम के अल्फाज ये हैं। खुद जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से यह हदीस है। बात से बात निकल आए तो जोजा के हक में यह करना था, लेकिन ये उसके हक में से है, यानी उसका हक है कि आप उसे अफ़ व दरगुज़श्त से पेश आए, सख्ती नहीं करें। आपने घर को चलाना है, खुदा ना खास्ता जलाना नहीं है। बसाना है, खुदा ना खास्ता बर्बाद नहीं करना। सादी सी हिकमत है मेरे भाई। जिंदगी में इख्तलाफात, इख्तलाफ नजरी, इख्तलाफ अमली, इख्तलाफ ख्वाहिशात, इख्तलाफ सलीकहा, सलीकों में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन इम्तहान यही है। तब रसूलुल्लाह का अखलाकी हदीस में सुन लीजिए, मन इहतमला कलिमतन, जिसने अपनी बीवी का एक नागवार लफ्ज कलेमा, एक नागवार लफ्ज उसको मुतहम्मल हुआ, वो उसको सुन के सब्र किया, तहम्मुल किया, अब उसके अजर क्या है? अभी उसके अजर हदीस की रोशनी में सुनिए। अब एक सलवात पढ़िए, मैं आपको उसका अजर जो है वो बताता हूं। अल्लाहुम्मा अदरिकनी मन इहतमला मिन इमरअतिहि वलौ कलिमतन वाहिदतन, जिसने एक लफ्ज सुना नागवार गुजरा तबा लेकिन नजरअंदाज किया। मैं कहूंगा नजरअंदाज, इहतमला यानी तहम्मुल किया, मैं कहूंगा नजरअंदाज किया, टॉलरेट किया। अअतकहल्लाहु रकबतहु मिनन नार, अल्लाह ताला उसकी गर्दन को आतिश जहन्नम से आजाद कर देगा। इससे बड़ा इनाम तहम्मुल मजाजी और सब्र बुर्दबारी का और क्या हो सकता है? किसी आलिम का कौल नहीं, मासूम का कौल है, मासूम का। वलौ कलिमतन व औजब लहुल जन्ना, उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद और जन्नत उसके लिए अल्लाह वाजिब कर देगा। औजबा, अल्लाह ताला वाजिब कर देगा उसके लिए जन्नत को। व कतब लहु मिअतै अल्फ हसनतिन, उसके लिए 2000 नेकियों का सवाब लिखेगा, ये उसका सवाब है। बस गर्दन जहन्नम से आजाद, जन्नत उस पर वाजिब, 2000 नेकियां उसके खाते में डाल दी जाएंगी। वह महा अनह में आता ही अल्फ सैयाह, उसके नामे आमाल से 2000 बदियां जो वो कर चुका था वो सब्त थी, तौबा नहीं की उसने, सब्त हो चुकी हैं उसके। तौबा 7 घंटे तक आप तौबा कर लें वो इंशाल्लाह फरिश्ते वो बात नहीं लिखते, लेकिन जो उसकी सब्त हो चुकी थी 2000 उसकी बुराइयां माफ कर दी जाएंगी, मिटा दी जाएंगी उसके नामे आमाल से। वह रफा लहू में आता ही अल्फ दर्जा तीन, मैं आता ही 200 अल्फ हजार, 200,000 कितने बने? 2,00,000 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाएंगे जन्नत में। जन्नत में दरजात हैं और जन्नत के दरजात बेअदद आयात कुरान है। कुल्लामा दखला फीहि क़ारिल कुरान, इमाम शिशम फरमाते हैं, मैं इसमें बार नहीं ले रहा, उससे कहा जाएगा इक़रा वरका, एक आयत पढ़ता जा, अपना दर्जा बढ़ाता जा। वह कुल्लामा क़रा आयतन इरका दर्जा, जब भी वो एक आयत पढ़ेगा उसका दर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर आओ जोजा के साथ नेकी करो, तुम्हारी रायत है ना, तुम्हें उस पर सुलता दिया है ना, उसके साथ थोड़ी नरमी बरतो। उसका सवाब यह है कि कोई आयत कुरान नहीं पढ़नी पड़ेगी, फकत जोजा का एक लफ्ज नागवार गुजरा, आपने तहमुल किया, आपका दर्जा एक नहीं दो नहीं 200,000 दर्जे आपके बढ़ा दिए जाएंगे। अब कुरान में कितनी आयात है, अब आप अंदाजा लगाएं, मोमन स्मार्ट है। रोजाना 5 कलमे अगर आपने अपनी एक सलावत पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह وكتب الله عز وجل له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة الله اكبر। उसके बदन के ऊपर जितने बाल है ना, अल्लाह हर बाल के अवज में उसके लिए एक नेकी लिखेगा। अब जाकर अपने बाल गिनते हैं कि कितनी नेकियां लिखी जाएंगी, बाल लिखने चाहिए या अल्फाज गिनने चाहिए, यह इख्तियार अब आपको है। एक सलवात पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इताअत में आपकी मोहब्बत के लिए एक जुमला अर्ज करता चलूं, ये थे हुकूक-ए अखलाकी। अब खातून का जो है हक वो सुन लीजिए। मिनहाजु सालहीन की इबारत हक़ वाजिब, सबसे पहले हक़ वाजिब में जो सबसे पहला हक है औरत का वो ये है, पहले उसे हदीस इमाम, अन हक़ल मरअत अला ज़ौजहा, बीवी का अपने शोहर पर हक यह है कि वो उसको युशबियो बतनहा, उसका पेट भरे यानी उसको खाना दे, व यक्सु जो फतहा, उसको पहनावा दे, लबास दे, नफका खाना पीना रहना सुकना घर, जिसको हम कहेंगे सादा से अल्फाज में रोटी कपड़ा और मकान। इमाम की हदीस का मतलब ये है, लेकिन उसका जो नफका है, नफके के एतबार में उलमा ने, मैंने आयतुल्लाह अल-उज़्मा खुई रहमतुल्लाह अलैह की जो मिनहाज है उसमें से ये इबारत ली है, बड़ी जामे छोटी सी इबारत में सारे के सारे हुकूक हैं। व नफका तो ज़ौजा थे दाइमा, जो निकाह दाइमी में है, दाइमा से मुराद है जो निकाह दाइमी में है, बर खिलाफ निकाह मुअक्कत, फतजब अला ज़ौज, वो ज़ौज के ऊपर शोहर के ऊपर वाजिब है, वाहिया, और वो क्या है, अल इतआम खाना, वल किस्वा तो पहनाना, व सुकना और घर, वल फराइदो वल गिताओ वल फराशो वल गिताओ, उसका और जो घर के ऊपर कपड़ा ओढ़ने वगैरह के लिए होता है और जो बिस्तर वगैरह है वो सब उसको मुहैया करे, लेकिन एक शर्त के साथ। फुकहा के कलमात बास का दकीक रहते हैं, शर्त क्या है, शर्त यह है कि बेशर्त अन तकूना इंदा, जब तक वो उसके पास रहे, यानी क्या, अगर बीवी उसको छोड़ के घर से उसकी अपनी मर्जी से चली जाए, वो हक हक के शोहर अदा नहीं कर रही, इतात नहीं कर रही, शोहर पर भी है कि वो उसके हक अदा ना करे। ये हुकूक दो तरफा हैं, जैदुन इन तदरेब अदरेब, जैद अगर तुम मारोगे मैं भी मारूंगा, अगर तुम मारोगे शर्त मैं भी मारूंगा जवाब शर्त, अगर शर्त नहीं होगी तो जवाब शर्त भी नहीं होगा, तुम नहीं मारोगे मैं भी नहीं मारूंगा, तुम हुकूक दोगी मैं भी तुम्हें हुकूक दूंगा, तुम मेरे हुकूक को रियायत नहीं करोगी मेरे ऊपर भी कोई हुकूक नहीं। कैसा आदिलाना निजाम है, दो तरफा हक है, तुम मेरा हक दो मैं तुम्हारा हक दू। लेकिन आपने तवज्जो फरमाई, खावंद का एक हक इताअत, बीवी के तीन हक। इस्लाम में बीवी पर वाजिब नहीं है, मर्द अपनी बीवी को नहीं कह सकता जाओ जाके काम करो, चाहे वो हलाल काम ही क्यों ना हो, ये कहना चाह रहा था ना, काम होता ही वो है कि जो हलाल हो, हराम का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। अब जाकर अहकाम खमसा को उठाएं, पूरी शरात मुकद्दस को गंगाल दें, लाकर मुझे बताएं, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा कि एक छोटा सा छोटा छोटे से छोटे काम को अल्लाह ने या उसके हबीब ने फरमाया हो, हाँ ये छोटा सा गुनाह तुम कर सकते हो, कभी आपने ऐसे सोचा, एक छोटे से गुनाह के बारे में हमारे दीन में नहीं है कि ये छोटा सा गुनाह तुम, ये तो बड़ा छोटा है भाई ये कर सकते हो, नहीं, एक छोटे से छोटे गुनाह के बारे में भी आपको इजाजत नहीं दी गई। हाँ जाकर कोई करता रहे उसका इलाज बताया कि तौबा कर लो, तकरार नहीं करो, ये मौजूद है, लेकिन ये कहीं पर इजाजत नहीं है कि जाकर ये छोटे से छोटा गुनाह, चूंकि छोटा सा है, गुनाह सगीरा है, ये अंजाम दे लो। یہ کہیں پہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمک الفدا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں, وقت گزرا چاہتا ہے. حدیث جامع از رسول اللہ. حدیث کا عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں, جناب صدیقہ کبرہ جو ہیں وہ ہنڈیا کے پاس بیٹھی ہیں کچھ پکا رہی ہیں, جناب امیر علیہ آلاف التحیات و ثنا پاس بیٹھے جو عادہ سے مسور کی دال اس کو چن رہے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں, داخل علینا رسول اللہ, ہم پہ داخل ہوئے رسول اللہ, و فاطمہ تو جالسات عند القدر, جناب فاطمہ اپنی ہنڈیا کے پاس بیٹھی تھی, و انا انقی العدس, اور میں مسور کی دال کو صاف کر رہا تھا. انقی نقی صاف کرنا. قال یا ابا الحسن, رسول اللہ نے فرمایا اے علی, ابا الحسن ان کی کنیت ہے, یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ. قال اسمع منی, میری بات سنو علی, وما اقول الا من امر ربی, اور میں ما سوائے اللہ کے دستور کے, اللہ کے امر کے بات نہیں کرتا. اللہ اکبر, کیا مطلب ہے اس کا؟ سننے والے علی مرتضی, فرمانے والے رسول خدا, یہ بات کیوں رسول اللہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو میں مطلب کہنے جا رہا ہوں علی, بہت سنگین ہے, اس کو نعوذ باللہ مذاق مت سمجھنا, اس کو ایزی نہیں لینا, جس کو ہم کہیں گے بڑا سنگین مطلب ہے علی. میں ماں سے اللہ کے حکم کے کوئی بات نہیں کرتا. ما من رجل, کوئی ایسا مرد نہیں کہ جو یعین امرأتہ فی بیتہا, کہ جو اپنی بیوی کی گھر کے اندر کے کاموں میں مدد کرے, الا کان لہ بکل شعرت علی بدنہ عبادت و صنعت صیام, مگر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے رات کی عبادت کا ثواب کس مقدار میں جتنے اس کے بدن کے اوپر بال ہیں ان کو عطا کرے گا. حدیث آگے جاری ہے. علی, وقیام لیل, وقیام لیل, وعطاہ اللہ, وعطاہ اللہ ثوابا مثل ما اعطاہ اللہ الصابرین و داؤد النبی و یعقوب و عیسیٰ. اور اللہ تعالیٰ اس شوہر کو جو اپنی بیوی کے, جو گھر میں بیوی کی مدد کرے, گھریلو کاموں میں اس کا ساتھ دے. اب رسول اللہ نے یہ کب فرمایا؟ جب دیکھا کہ جناب صدیقہ کبریٰ ہنڈیا بنا رہی ہیں, یا کہوں روٹی پکا رہی ہیں, اور امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ دال صاف کر رہے ہیں. علی جیسا شجاع مرد میدان گھر کے اندر جب آتا ہے تو دال صاف کر رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, اتنی اس میں شدت اور سنگینی ہے مطالب کی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ کے دستور کے بنا ایک لفظ نہیں بولتا. علی میری یہ بات یاد رکھنا, یہ ثواب تم کو ملے گا. علی مرتضیٰ تو ایک وسیلہ ہے, بتایا ہم کو جا رہا ہے سادہ سے پرائے میں. اس سے سادہ میں اس کا اور کیا ترجمہ کروں کہ یا علی, شروع کہاں سے ہوئی حدیث؟ یا علی داخل علینا, علی راوی علی مرتضیٰ ہیں, علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم پہ رسول اللہ داخل ہوئے. اتنی مزیدار شیرین میٹھی میٹھی روایت ہے, دوبارہ دہرانے میں حرج نہیں. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا, آپ نے ترجمہ سن لیا, سمجھیے. یا علی کہتے ہیں, علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, قال دخل علینا رسول اللہ و فاطمہ تو جالسات عند القدر. قدر دیگ کو کہتے ہیں, میں نے اس کا ترجمہ ہنڈیا کیا سمجھانے کے لیے. کوئی نہ آ کے کہہ دے, دیکھیے ان کے طالب علموں کو عربی نہیں آتی, عربی بڑی آتی ہے, بات کا ڈرتے ہیں کہیں آپ عربی کا صحیح ترجمہ سن کے پریشان نہ ہو جائیں, کیونکہ عربی کے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ہمارے بعض بھائیوں کو کہہ رہا ہوں جو ولی کا معنی دوست کر دیتے ہیں. ولی کا معنی دوست کر دیتے ہیں, دوستی کم از کم سمجھ لیا کرو, یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. دوست کم از کم, دوست نے جو شعر کہہ دیا اسی کا دوستانہ تشریح کر دیتے. میں چھوٹا سا تھا چھٹی ساتویں جماعت میں, علامہ بجنوردی مرحوم نے دیوان غالب کی بڑی زبردست لکھی, ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, سید تھے وہ بھی, ان کا نام تھا امام صاحب, لیکن امام سے تھوڑے دور تھے. بڑی ان کے اشعار میں رہتی تھی حلاوت, بڑی میٹھی, انصافاً بہت اچھی تشریح فرمایا کرتے تھے, خدا ان کو اجر خیر دے, میرے استاد تھے, میں نے ان سے استفادہ کیا. بڑا سنا تھا میرے ذہن میں دیوان غالب کی بہترین شرح علامہ بجنوردی مرحوم نے لکھی ہے. میں بڑا ہوا کہیں پر, مجھے کہیں سے ایک دن وہ کتاب مل گئی, دیوان غالب اور شرح لکھی ہے کس نے؟ علامہ بجنوردی مرحوم نے. میں نے کہیں سے غالب کا ایک شعر سن رکھا تھا, غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست, مشغول حق ہو بندگی بو تراب میں. اور دوست سے بات نکل آئی, ذہن فرارا نکل جاتا ہے کہیں. سن لیں آپ تھک گئے ہوں گے. میں نے سوچا کہ دیکھیں بجنوردی مرحوم اس شعر کی کیا شرح کرتے ہیں. اب میرے ذہن میں بچپن سے وہ بات محفوظ کہ یہ بڑی زبردست شرح لکھی گئی ہے. اصل ہے شرح, شرح تو ہم اردو میں کہتے ہیں, شرح دیوانے غالب. میں نے اس اتفاق کی بات, کچھ اور بھی شعر جالب دلچسپ مجھے لگے, وہ میں نے پڑھا, لکھی شرح, لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. اس شعر پہ آیا ایک لفظ, جائیے آپ کو چیلنج ہے جا کے دیکھ لیجئے, ابھی بھی دیوانے غالب موجود ہے شرح مرحوم بجنوردی. ایک لفظ اس شعر کے آگے یا پیچھے یا اس کے بارے میں نہیں لکھا. کیوں؟ دوست سے ڈر گئے. بھی کتنا سادہ ہے, آپ کو اس کی اصل میں شرح کی ضرورت نہیں. غالب ندیم, ندیم یعنی دوست, غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, دوست یعنی رسول اللہ, جو میری ناقص عقل میں سمجھ آ رہا ہے. غالب رسول اللہ سے آتی ہے بوئے دوست, بوئے علی. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول, کیوں دوست سے مراد علی ہے, کس نے بتایا دوسرے مصرے نے, مشغول حق ہوں, مشغول حق ہوں, حق میں بات کر رہے ہیں, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کتنا مشکل شعر ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ نے کچھ لکھا نہیں. شعر سے مشکل ہے یا دوستی سے مشکل ہے یا نہ اس دوست اور اس دوست کے دوسرے دوست اور ان کے تعلق سے مشکل ہے؟ یہ انصاف ہے, یہ انصاف ہے. کل کو جا کر علی سے وہ ٹوکن لے کے دکھانا, دوست تو یہاں بنایا نہیں نا. اگر دوست ہوتے تو دوست کی شرح لکھتے. ایک صلوات پڑھیے, اللہ اکبر, محمد آل محمد مظلوم ہے. آپ اس کو فضیلت سمجھیں, میں کہوں گا علی مرتضی مظلوم ہے, اول مظلوم ہستی ہے. دوست نے علی کے فضائل ڈر سے چھپائے, دشمن نے دشمنی میں چھپائے. یہ وہ مظلوم ہے کائنات کا. میں جب یہ باتیں پڑھتا ہوں تو میں روتا ہوں. عجب بات ہے, میں کبھی دعا کیا کرتا تھا, بی بی میں بڑا رقیق ہوں, قلب ہوا کرتا تھا, سوز پڑھنے والا شروع کرتا تھا, میں رونا شروع ہو جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ انعام دیا, یہ انعام مجھے ایران لے گیا, یہ ایران مجھے کینیڈا سے ایران لے گیا. حب اہل بیت اور کچھ نہیں ہے, دعویٰ نہیں کوئی بھی, لیکن حب اہل بیت کا اتنا دعویٰ ہے, جتنے بال ہیں اتنے ٹکڑے کر دو, ہر ٹکڑے سے اگر ستائے علی و زہرا نہ آئے تو سید نے حب کر لیا. یا لا الہ الا اللہ, حب ہے اہل بیت سے تو دوست کی کم از کم تشریح تو لکھ دو میرے بھائی. کتنی مشکل بات ہے آپ کے لیے. ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا, جس جس کا میں دوست ہوں یہ علی اس کا دوست ہے. آپ کی مرضی, آپ کم از کم دوست ہی بنا لیں, گلا تو ہے دوست ہی بنا لیں. دوست کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جاتا ہے, چلیے وہ تو ان ظالموں نے کیا. آج اگر آپ علی کے دوست ہیں اور رسول اللہ کا حکم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے, اس کو دوست بناؤ, اس کے بچوں کا ہم غم منا رہے ہیں. آپ کے دوست کا بچہ مر جائے آپ اس کو منہ ملاحظے کے طور پہ بھی ترک نہیں کرتے, آ کے اس کی عزاداری میں شامل ہوتے ہیں, یہ علی کے بچوں کا جرم کیا ہے؟ اور یہ کیسی دوستی ہے تمہاری علی سے؟ یہ آپ پہ استغفر اللہ طنز نہیں, تمسخر نہیں, آپ کو دعوت ہے اور موعظہ و نصیحت ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس پردے کو ہٹائیے. علی مرتضی نے فرمایا انک اللہ ملبوس علیک, تیری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے خواہش نفس کی, تو اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, اس سے باہر نکل, دیکھ باہر ایک دنیا آباد ہے. ایک صلوات پڑھ لیں, بے شمار ثواب کی اللہ کے حبیب نے بشارت دی ہے میاں بیوی کو, دونوں کو. بیوی کا ایک نقطہ میں نے لکھا تھا جہاد, بیوی کا جہاد. رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ بیوی بہترین بیوی بنے, انتبع اعلی بعل خامن کو کہتے ہیں, ایک بہترین بیوی بنے, کامل بیوی بنے. اور ایک عجیب چھوٹی سی تعبیر بیچ میں یہ نکل گئے 2-3 منٹ, تعبیر یہ ہے کہ قرآن کریم کی بڑی ہی شیرین تعبیر ہے. یہ سارے مطلب کو اب سمجھ میں آ گیا آپ کے حقوق دو طرفہ, حقوق واجب حقوق اخلاقی. اب دیکھیے قرآن نے کیسے پیرائے میں ایک چھوٹی سی آیت میں اس کو بند کیا ہے, احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. یہ ٹکڑا میں نے نہیں, اس کا مورد نظر نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہاری اوڑھنیاں ہیں تم ان کے لباس ہو. کیسی شیرین بات ہے چھوٹی سی آیت میں. ہننا لباس لکم, فرمان علی مرحوم خدا نے کروٹ کروٹ جنت بخشے, میں چھوٹا سا تھا میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ان کا, آج تک مجھے یاد ہے, وہ تمہاری چولیاں ہیں تم ان کے دامن ہو. کیسی اردو کی پیاری تعبیر ہے یہ ان کی. وگرنہ تم ان کے لباس ہو, ظاہر ترجمہ ہننا لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں, انتم لباس لہن تم ان کے لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ فقط تین چار باتیں. لباس آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے. اپنی بیوی کے عیوب کو چھپائیں, بیوی اپنے شوہر کے عیوب کو چھپائے. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہوئی اور آپ نے پورے نارتھ امریکہ میں ٹیلی فون جو ہے وہ گھما دیا. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, چھوٹی سی بات ہوئی گھر کے اندر اور آپ نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس کی سزا ہے, بے شمار سزا ہے اس کی. آپ نے آگے دیکھا جو باہر جائے یا خاوند کی بات باہر لے جائے, بالعکس جو بیوی کی بھی لے جائے, پہلے نمبر پر تو اپنی خود ناموس اور دوسرے نمبر پر اپنی غیرت پہ حملہ کرتا ہے وہ مرد, وہ شوہر جو اپنی بیوی کی بات باہر کرے. لباس لہم, ایک دوسرے کے لباس ہو, لباس ڈھانپتا ہے, کور رکھتا ہے, ایک دوسرے کو کور کرو. لباس جیسے عیوب کو چھپاتا ہے, تم ایک دوسرے میں اتنا رشتہ مودت اور رحمت قائم کرو کہ تم دونوں کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی بھی بے پردگی نہ رہے. اگر میں کہوں الٹا کے بے پردگی نہ رہے تمہاری. اب بے پردگی ایک بڑا وسیع لفظ ہے, اب جہاں جہاں آپ کا ذہن جا سکے آپ اس کو لے جائیے. ایک چھوٹی سی تعبیر, ایک زوجہ کامل, ایک عورت کامل کی تعبیر. جناب علی مرتضیٰ کے لیے ایک جملہ کہا, جناب صدیقہ کبرا کا سن لے, کیسی جامع ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. الرجال قوامون علی النساء, بیچ میں سے ایک ٹکڑا چھوڑ کے, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور جو صالح بیبیاں ہیں وہ اپنے شوہر کی غیر حاضری میں اس کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہیں, اس کی غیرت اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں, اس کی جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہے حفاظت کی جائے. قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ. اب جناب صدیقہ کبرا کون ہے؟ جب جناب علی مرتضیٰ گھر پر نہیں ہے, علی مرتضیٰ کے ایمان کی محافظ ہے بی بی کون ہے؟ وہ کہ جو الیوم بارزا کل ایمان الا کفر کل, وہ جو کل ایمان ہے اس کی محافظ یہ بی بی ہے. کل ایمان کی محافظ یہ بی بی جب زوجہ بن جائے. اس کو بیٹی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ دیکھو, رسول اللہ کی ایسی بیٹی بنی جناب صدیقہ کبرا, مضمون لمبا تھا میں مختصر کر رہا ہوں, ایسی بیٹی بنی رسول اللہ کی کہ رسول نے ایک مرتبہ بتول کو دیکھ کے فرمایا, فاطمہ تو بدعتم منی, میرا ٹکڑا ہے فاطمہ. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها, اس کا درجہ یہ خدا کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. یہ بیٹی, اور یہاں پر بات ختم کی رسول نے نہ, وہ درجہ گیا بیٹی کا, وہ درجہ گیا کہ فرمایا ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ام ابیہا, اپنے باپ کی بھی ماں, اپنے باپ کی ماں. آپ کے پتا ہے وہ باپ کی ماں ہونا یعنی کیا؟ ایک طولانی مقصد ہے. لیکن ابھی ایک جملہ سن لیں بس, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, سید ہیں دونوں, جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن اسی رسول سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا کہ الجنہ تو تحت اقدام امہاتکم, اس حسن حسین کی جنت بھی زہرا کے پاؤں کے نیچے ہے, اس کا نام ہے زہرا. محمد و آل محمد. اسی زہرا کے جگر پارے حسن مجتبی علیہ السلام کے لال قاسم کا آج حق ادا کرنا ہے. ہم حق ادا کر نہیں سکتے, کوشش تو کر سکتے. ارباب اعضا عاشور کی شب, مستقیماً میں براہ راست مصائب پہ آنا چاہ رہا ہوں. عاشور کی شب سب اصحاب جمع ہیں, امام عالی مقام نے ایک مرتبہ اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا چلے جاؤ، میں نے تم سے بیعت اٹھائی، چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میں نے تمہیں جنت دی، تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلا جاؤ، یہ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ اصحاب خاموشی سے امام علی مقام کا رخ انور دیکھنے لگے، کوئی نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا شاید تم میری مظلومیت کا خیال کر کے، شاید میری رسول اللہ سے قرابت کا لحاظ کر کے نہیں جا رہے، میں یہ چراغ خود ہی بجھائے دیتا ہوں، اندھیرا کر دیا۔ امام نے فرمایا دیکھو اب تمہیں جاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی، تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تم سے راضی ہوں۔ اصحاب نے آگے سے عرض کرنا شروع کیا مولا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، مختصر کروں۔ اصحاب نے انکار فرمایا، میں نے فرمایا تم کل سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے، سب کے سب شہید ہو جاؤ گے۔ جب امام نے فرمایا نا کل تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے، تو ایک کونے میں 13 سالہ قاسم بھی بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں خدا جانے قاسم کے ذہن میں کیا بات آئی کہ جب امام نے فرمایا تم سب کے سب قتل ہو جاؤ گے، مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ شاید چونکہ قاسم بہت کم سن تھے، اس لیے قاسم کو یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں اس تم میں میں شامل ہوں یا نہیں، تو چچا سے پوچھ لوں۔ قاسم نے ایک مرتبہ سوال کیا وَأَنَا فِي مَنْ يُقْتَلْ، چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ اب مقتل لکھتا ہے امام حسین نے ایک مرتبہ قاسم کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ قاسم نے کیا سوال کیا ہے۔ اب اس فطرت شناس امام نے قاسم کو دیکھ کر ایک عجیب جواب دی، یعنی کہا قاسم تیرا نام ہے؟ کہا قاسم کل کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب قاسم کا رد عمل دیکھیے، قاسم ایک مرتبہ چونکے، وارث غیرت بنی ہاشم کہتے چچا کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹے قاسم، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا پانی پلانے، اور یہ ظالم اس کو تیر سے ماریں گے۔ شہزادہ قاسم جو ہے اب اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ 10ویں کی رات گزر گئی، اب عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، نوبت جنگ آئی۔ مختصر کروں مصائب کو، اپنے اصل موضوع پہ آؤں۔ امام علی مقام کے اصحاب ایک ایک کر کے نذرانہ عقیدت امام کو پیش کرتے گئے، اصحاب گئے، اب اقربا کی باری آئی۔ ایک وہ منزل آئی کہ شہزادہ علی اکبر بھی ساتھ چھوڑ گئے، اون و محمد بھی سو گئے۔ شہزادہ قاسم کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ اب وہ موقع ہے کہ میں بھی جا کر مولا سے اذن جہاد لوں، جو بھی جا رہا ہے مولا اس کو اجازت دے رہے ہیں۔ شہزادہ قاسم ایک مرتبہ آہستہ، مطلب کہتا ہے آہستہ آہستہ قاسم چلتے ہوئے امام کے پاس آئے، اور قاسم کی نظریں امام کے پاؤں کے اوپر ہیں۔ امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں چچا حلی من رخصہ، چچا مجھے قتال کی اجازت دیں گے؟ قاسم کو یہ توقع تھی کہ چچا اجازت نہیں دیں گے، اس کا سوال بتا رہا ہے وغیرہ۔ کہتے ہیں قاسم میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت دے دوں بیٹے، انت من اخی علامتن، امام معصوم کا جملہ ہے قاسم کے لیے، اس سے قاسم کی قدر پتہ چلتی ہے۔ کہتا ہے قاسم میں تجھے کیسے بھیج دوں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، انت من اخی علامتن۔ میں آرام آرام سے جملے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قاسم کی مصیبت سمجھ میں آ جائے کہ قاسم کتنا مظلوم ہے۔ کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اريد ان تبقى لان اتسلى بك، قاسم میں چاہتا ہوں تو میرے پاس ہی رہے، تجھ سے مجھے تسلی ہے قاسم کہ تو میرے پاس ہے، گویا میرا भाई हसन मेरे पास है। कासिम को इजाजत नहीं दी मौला ने, कासिम आए दोबारा आकर खेमे के सुतून के साथ बैठ गए। कासिम बहुत परेशान है, कासिम ने इस तरह से अपने जानू बुलंद करके सर को जानू में रखा और कासिम ने सोचने शुरू किया कि मैं चचा को इजाजत के लिए कैसे राजी करूं। कासिम सोचते गए कहते हैं ये चचा तुम मेरे इतने नाज बरदार थे। और कासिम के हवाल में ये लिखा है कि कासिम जब खाना खाते थे तो कासिम इतने नाजुक अंदाम थे कि माँ इनको नवाला भी नवाला गजा खिलाती थी। कहते हैं ये चचा तो मेरे इतने शफीक चचा थे, कभी चचा ने मेरी बात नहीं मोड़ी। चचा अकबर को बाहर, अकबर पैदल चलते थे, चचा मुझे उठाकर चला करते थे कि ये मेरे भाई की अलामत है, इससे मेरे दिल को तसल्ली रहती है, तो ये आज मुझे चचा इजाजत क्यों नहीं दे रहे। अचानक कासिम के जहन में ख्याल आया कि जब भी चचा मेरे बाबा हसन के सामने मौजूद हुआ करते थे, ये तारीखी वाकया है, तो इमाम हुसैन कभी भी अपने भाई हसन की जब वो बात कर रहे होते थे उनकी कभी बात नहीं काटते थे, कभी उनके कलाम के ऊपर कलाम नहीं करते थे और कभी उनकी बात को इनकार नहीं करते थे। कहते एक मर्तबा कासिम का जहन गया अपने बाबा की वफात की तरफ, या मैं कहूं कासिम को आज के दिन अपने बाबा हसन की बड़ी याद आई कि काश मेरे बाबा होते तो जैसे अभी आके अली अकबर ने चचा से इजाजत मांगी थी और चचा ने उनको इजाजत दे दी, मैं इनका बेटा नहीं हूं ना, शायद इसलिए चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे। गोया कहने लगे बाबा अगर आज आप जिंदा होते तो आप मुझे फौरन इजाजत दे देते। अब कासिम को बाबा का एक वाक्य याद आ गया कि जब बाबा का जिगर कट कट के जहर के असर से निकल रहा था ना, एक मर्तबा मौला हसन ने फरमाया मेरे बेटे कासिम को मुझे बुला के लाओ, मैं एक मर्तबा कासिम का आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। मौला हसन ने कासिम को अपनी आगोश में लिया और देर तक मौला रोते रहे, कासिम भी बाबा को रोता हुआ देखकर रोने लगे। एक मर्तबा इमाम ने कासिम को चुप कराया, कहा मेरे लाल देखो ये तावीज तुम्हारे बाजू पे बांध रहा हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई सख्त वक्त आ जाए, सख्त तरीन वक्त आ जाए कि जिससे सख्त तुम्हारे ऊपर वक्त ना हो, तो इसकी इस तावीज को खोल लेना। अब कासिम को ये याद आया कि इससे सख्त वक्त क्या होगा कि आज मेरा चचा जो है वो हर तरफ से फौजों में घिरा हुआ है और तको तनहा खड़ा है, तो आज इसको मेरे दिफा की जरूरत है। अब कासिम ने वो तावीज खोला, उस तावीज को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ये हसन इब्ने अली की तहरीर लिखी हुई थी बाबा की इमाम हुसैन की तरफ कि ए कासिम देखो जिस दिन तुम ये तावीज खोलोगे उस दिन आशूर का दिन होगा और मेरा भाई हुसैन उस दिन नरगए आदा में हर तरफ से घिर चुका होगा। देखो कासिम अगर मैं उस दिन जिंदा होता तो मैं अपनी जान अपने भाई के ऊपर निछावर कर देता, तुम अपने बाबा की लाज रखना, अपने बाबा को शर्मिंदा मत होने देना। बस कासिम को कुछ हौसला हुआ, ये खत लेके चले चचा की तरफ, आपकी जहमत को तमाम करूं। आपने सुना कासिम का सारा हाल, अब कासिम की मजलूमियत का हाल सुनना। कासिम आए चचा के पास, आकर कहा चचा ये मेरे पास आपके भाई का खत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुद्दत के बाद जब अपने भाई हसन मुज्तबा का नाम सुना तो इमाम के एक मर्तबा अजीब कैफियत हुई। मक्तल लिखता है इमाम ने अपने भाई का खत लेकर चूमा और उसको अपनी आंखों से लगाया और कासिम को बढ़कर अपने सीने से चिमटाया और देर तक रोते रहे। लिखता कद हुशिया नहमा, दोनों चचा भतीजा इतना रोए कि दोनों को गश आ गया। इमाम अली मकाम ने कहा बेटे कासिम जाओ मैंने तुम्हें इजाजत दी, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मगर ना ये कासिम जो थे मक्तल ने लिखा है कि जाला युकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, कासिम ने एक मर्तबा चचा के हाथ और पांव चूमना शुरू कर दिए कि चाचा मुझे इजाजत दे दे, चाचा मुझे किताल की इजाजत दे दे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कासिम जाओ मैंने इजाजत दी, जाकर मां से इजाजत ले लो। आए जनाबे उम्मे फरवा सलामुल्लाहि अलैहा के पास, अब एक जुमला सुनना, सुना था ना कासिम बड़े नाजों के पले हुए थे। अब मक्तल लिखता है रावी हमीद इब्ने मुस्लिम, वो कहता है कि खारजा मिनल खियाम गुलामुन, अब एक ऐसा जवान निकला खियाम हुसैनी की तरफ से का अन्न वजहा शिक्का तो कमर, कहता है कि उसका मुंह ऐसे था कि जैसे चांद का टुकड़ा होता है। अल्लाह अकबर, जो कातिल की लुगत में चांद का टुकड़ा होगा वो मां की नजरों में कैसा रहा होगा। कासिम जिसको कातिल कह रहा है कि वो चांद का टुकड़ा है वो अपने चचा की नजर में कैसा रहा होगा। बस अजीजा ने अजादारों, ये कासिम आए मैदान में, जाला यू कातिल, जितना तफसीली मक्तल कासिम का है किसी शहीद का नहीं मौला के बाद। کہتے ہیں قاسم نے ایک مرتبہ قتال شروع کیا، بولو ان کے یہ کم سن تھے لیکن مولا عباس کے شاگرد تھے، قاسم نے قتال شروع کیا بڑے ماہرانہ انداز میں، کئی ناریوں کو پھر نعرے وستقر کیا اور بڑے بڑے پہلوان اس میں شامل ہیں، بڑے جنگجو نامی گرامی، ان کو قتل کیا قاسم نے. اب مقتل کا جملہ سنیے گا، عجیب یہاں پر مقتل کی کیفیت ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ قاسم کے پاؤں کا تسمہ کھل گیا، قاسم ایک مرتبہ تسمے، وہ کہتا ہے واللہ انسا انہا الیسرا، میں کبھی بھول نہیں سکتا وہ قاسم کے بائیں پاؤں کا تسمہ تھا. کہتا ہے قاسم نے ایک مرتبہ جھک کر اپنے تسمے کو باندھنا شروع کیا کہ ایک لائن میں آگے بڑھ کر جس کا نام ہے فضیل اسدی، قاسم کے سر پہ ایسا گرز کا وار کیا کہ قاسم اب سنبھل نہیں سکا، بے خبر قاسم گھوڑے سے نیچے زمین کی طرف آیا اور اس کے منہ سے اس نے پکارا یا اما ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ. اب یہاں پر جو میں نقطہ آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نقطہ ہے، شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ آئے امام حسین، کہیں نہیں ملتا امام حسین کو غصہ آیا ہو، جناب عباس کے بازو بھی اٹھائے آ کے مولا حسین نے، نہیں ملتا مقتل نے مولا کو غصہ آیا ہو، لیکن فقط ایک بندہ ہے کہ جس نے جب پکارا چچا امام حسین کے بارے میں، مقتل سید ابن طاؤس، سب سے پکا مقتل، عجیب تعبیر اس نے لکھی، کہتا تھا جلال حسین کما یجل الصقر، جیسے باز شکاری اپنے شکار کے اوپر جھپڑتا ہے ایسے حسین نے ایک مرتبہ پرواز کی اپنے گھوڑے کے اوپر، وہ اوغلے میں شدت اللہن، جیسے غضبناک شیر بھپر کے حملہ کرتا ہے ایسے امام نے جا کے اس پہ حملہ کیا کہ تو نے میرے قاسم کو حالت غفلت میں اس وقت مارا جب وہ اپنا تسمہ باندھ رہا تھا. آئے امام حسین، اس ملعون کو پھر نعرے وستقر کیا، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ نہ وہ قاسم ہے اور نہ وہ قاسم کی کیفیت ہے. دوبارہ راوی دیکھیے کیا کہتا ہے، کہتے ایک مرتبہ امام حسین نے وضع صدرہ علی صدرہ، امام حسین نے اپنا سینہ قاسم کے سینے کے اوپر رکھا. میں یہ کہوں گا کہ قاسم کی لاش کی اب وہ حالت نہیں کہ امام حسین قاسم کو اٹھا سکے، یہ مجھے کہاں سے پتا چلی بات، یہ بعد کی روایت کے حصے نے بتایا. کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس طرح سے سمیٹ کے قاسم کے سینے کو اپنے پاس، یا میں کہوں قاسم کو اکٹھا کر کے امام نے اپنے سینے سے لگایا. اور ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ شہزادے قاسم کی لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، چھوٹا سا قاسم کتنا بڑا تھا. آپ نے گریا کیا، لیکن ایک قاسم کی مصیبت کو سن لیجئے. امام حسین نے مقتل کہتا ہے کہ قاسم کی لاش کو لا کر شہزادہ علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا، اور امام حسین ان دونوں جوانوں کے درمیان میں بیٹھ کے، اور امام نے ایک عجیب بیان کیا، واہ غربتا قاسم تیرے اور اکبر تیرے جانے کے بعد حسین غریب ہو گیا. کربلا میں منقول ہے کہ ایک شیخ ہوتے تھے عالم مہدی ان کا نام تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ شیخ مہدی ہمیشہ چھوٹا سا مختصر سا مقتل پڑھا کرتے تھے. ایک دن صبح کی نماز کے بعد حسب معمول انہوں نے مقتل میں قاسم کی شہادت پڑھی، اور یہی جملہ پڑھا کہ ایک مرتبہ وہ کیفیت آئی کہ مولا حسین شہزادہ اکبر اور شہزادہ قاسم کے درمیان میں بیٹھ گئے، اور مولا نے یہ بیان کیا واہ غربتا اے قاسم تیرے بعد تیرا مولا غریب ہو گیا. لوگوں نے گریا کیا. یہ مہدی گھر آئے دوپہر میں سوئے استراحت کے لیے، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی ہے، وہ آ کر مجھے کہتی ہے مہدی دیکھو آج کے بعد میرے قاسم کی یہ روایت مت پڑھنا. کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بی بی کیا یہ روایت غلط ہے، کیا میں نے غلط روایت پڑھی ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے نہیں مہدی روایت صحیح ہے. تو کہتے ہیں تو بی بی پھر میں روایت کیوں نہ پڑھوں؟ کہتی ہے مہدی جب سے تو نے یہ روایت پڑھی ہے جنت میں تب سے میرا حسین رو رہا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق مظلومیت قاسم، بحق مظلومیت علی اکبر، یا اللہ بحق مظلومیت حسین، ہمیں اچھے شوہر اور ہمیں ہماری ماں بہنوں کو اچھی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں یہ دو طرفہ حقوق اور رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں شعور اتحاد بین مسلمین عطا فرما. مالک ہمیں جرأت و شجاعت اتفاق و اتحاد عطا فرما. ہمیں مالک اتنا حوصلہ و ہمت دے کہ ہم باہمی اختلافات بھلا کر مشترکات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. مولا ہمارے تیری آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسن.